ثابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب خطبہ جمعۃ المبارک کیسٹ نمبر 339 بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی مورخہ 26/9/2003 موضوع عالم دنیا کا یہ مسافر عالم برزخ کی سرحد پر بیٹھا ہے رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5533679 راولپنڈی
ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عالم دنیا کا یہ مسافر عالم برزخ میں جانے کے لیے عالم برزخ کی سرحد پر بیٹھا ہے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مردے کی قبر پھاڑ کر دیکھی جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا عذاب قبر کا جو تصور ہے غلط تصور ہے جو کچھ ہوگا اگر ہوگا تو اللہ کے ہاں جنت یا دوزخ کی صورت میں ہوگا یہ درمیانی جو عرصہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں یہاں عذاب آیا نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں مردہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے قبر پھاڑ دی جاتی ہے نہ اس پر سانپ مسلط ہے نہ اس پر فرشتہ مسلط ہے یہ بس ڈرانے کے لیے مختلف باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں یہاں پر اللہ تعالی ان آدمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی ختم کر لی اس مسافر کا تذکرہ کر رہا ہے جس نے برزخ کا سفر طے کرنا ہے لیکن اگر ابھی ہے اس چارپائی پر جہاں یہ موت کا انتظار کر رہا ہے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طریقے سے کیا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اے دیکھنے والے جب تو دیکھے کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اخرجو انفسکم اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی جان نکال کر اپنی روح نکال کر ہمارے حوالے کرو کیوں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا
جس سے تمہاری رسوائی ہوگی. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. اور یہ رسوا کرنے والا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے تھے جو ناحق تھی. اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا کرتے تھے. اس لیے فرشتے پوچھیں گے جب فرشتے فوت کر رہے ہوں گے اس آدمی کو جو غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا تھا, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, ارے وہ پیرانے پیر کہاں ہیں جن کی تم گیارہویں دیا کرتے تھے, کہاں ہے بہاول حق, کہاں ہے خواجہ خضر, کہاں ہے دستگیر گنج بخش فیض بخش. اینما کنتم تدعون من دون اللہ, فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ, بلاؤ ذرا ان کو, وہ تمہاری مدد کر دیں. جواب کیا ملے گا؟ ذلوا عنا, اللہ وہ تو سارے ہی غائب ہو گئے, کوئی بھی نظر نہیں آتا, کوئی بھی ایسا نہیں جو اس وقت امداد کو پہنچے, ہماری سفارش کرے, فرشتوں کی پکڑ سے ہمیں بچائے. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں جو عذاب آج دیا جائے گا اس لیے دیا جائے گا کہ تم غیر حق بات کہتے تھے, اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, غیر اسلامی کام کیا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں اکڑ جاتے تھے. آپ لاکھ سمجھا لیں کہ دیکھو یہ بات غلط ہے, غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے, مزار والوں سے مانگنا شرک ہے, آپ ہزار آیات ان کے سامنے پیش کر دیں, ان کی ایک ہی رٹ ہے, ہمارے جو آبا و اجداد کیا کرتے تھے سب پاگل تھے. اتنے لوگ جو لگے ہوئے ہیں علی حجویری کے دربار پر, جب عرس ہوتا ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, یہ سب پاگل, اتنے بڑے بڑے علماء, یہ سب پاگل ہیں. آپ کہیں ٹھیک ہے یہ دنیا لگی ہوئی ہے, شیطان کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے, آبا و اجداد عیسائیوں یہودیوں قادیانیوں کے بھی ہیں جو بالاتفاق کافر ہیں, یہ پوپ راہب یہ عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, قادیانیوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تعداد بھی ان کی بہت زیادہ, لیکن دیکھ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, نبی نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا, قرآن بھی گواہی دے رہا ہے, قرآن کی آیات بھری پڑی ہے, قرآن ہے ہی توحید سکھانے کے لیے, کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے قرآن میں آیا ہے لیکن ہم اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیں, ہم پیروں اور بزرگوں کو ماننا چھوڑ دیں, ہم گیارہویں والے پیر کی گیارہویں دینا چھوڑ دیں, امام جعفر صادق کے کنڈے دینا چھوڑ دیں, ہماری تو بھینسیں مر جائیں گی, ہمارا تو بچہ بیمار ہو جائے گا. قرآن کی آیات ماننے کے باوجود پھر سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے, آبا و اجداد ہے, برادری ہے, علماء. اللہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں اکڑ جایا کرتے تھے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھ جن کو فرشتے اس حالت میں فوت کر رہے ہیں, وہ برزخ کی طرف اس حالت میں جا رہا ہے کہ وہ حالت کفر میں ہے. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور فرشتے ان کے چہروں پر پیٹھوں پر تھپڑ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, چکھو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, جب یہ روح جس کو فرشتے مار مار کر نکالتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی, جب یہ حسلی میں آ کر پھنس جاتی وہاں تک پہنچ جاتی, وقیل من راق, کہا جاتا ہے کسی دم جھاڑے والے کو بلاؤ وہ اس پر دم کرے, کوئی ڈاکٹر یا حکیم آئے وہ اس کو دوائی دے تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وظن انہ الفراق, اور اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اب عالم دنیا کا سفر ختم, عالم برزخ کی طرف میں نے جانا, میں چھوڑنے والا ہوں اپنی بیوی کو, چھوڑنے والا ہوں اپنے رشتہ داروں کو, چھوڑنے والا ہوں اپنے مال کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے تین ساتھی ہیں, ایک ساتھ جاتا ہے وہ دنیا نہیں چھوڑ دیتے ہیں. عالم برزخ میں میدان محشر میں ایک کا ساتھ ملتا ہے وہ دنیا نہیں رہ جاتے ہیں. ایک ساتھی یہ اہل و عیال, میری بیوی, میرے بچے, میرا باپ, میرے بھائی. دوسرا ساتھی میرا مال, مالی میرا مال. تیسرا ساتھی اعمال, اچھے یا برے. قبر میں انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے, نیک بخت انسان کے لیے ایک خوبصورت انسان بن کر اس کی قبر میں آتا ہے. مردہ پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے تو کون ہے, جواب میں وہ کہتا ہے میں تیرے وہ عمل صالح ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا. تیری قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مجھے انسانی صورت میں بنا کر تیرے پاس بھیج دیا. اور بدبخت انسان کے لیے ایک ڈرامی شکل میں انسان ظاہر ہوتا ہے. مردہ پوچھتا ہے تو کون ہے, وہ کہتا ہے میں تیرے وہ اعمال, برے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. تیری قبر کی وحشت کو اور زیادہ کرنے کے لیے, تجھ پر عذاب اور زیادہ مسلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرامی صورت میں تیرے اعمال کو مجھے انسانی صورت میں بنا کر بھیج دیا. وظن انہ الفراق, اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کا معاملہ مجھ سے علیحدہ ہوا, اب برزخ کی طرف میں جا رہا ہوں. والتفت الساق بالساق, پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے. الى ربك يوم اذن المساق, اب تو دنیا کو چھوڑ چلا, اب تجھے اپنے رب کی طرف جانا. ایک جگہ اللہ اس نقشے کو یوں بیان کرتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب یہ نرخرے تک آ پہنچتی ہے, نرخرے میں آ کر پھنس جاتی ہے روح. وانتم حین اذن تنظرون, اور اس وقت تم سارے مردے کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اور ہم اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور تم دیکھ نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اور اگر تم نے ہمارے پاس نہیں آنا, تم ہمارے زیر فرمان نہیں ہو, تم مجبور نہیں ہو اس سفر پر کہ تم نے یہ سفر طے کرنا ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم ہمارے زیر فرمان نہیں ہو, ترجعونها ان کنتم صادقین, تو ایسا کرو جو روح اس کے حلق نرخرے میں آ کر پھنس گئی ہے اس کو واپس اس کے ٹخنے تک لے جاؤ. فاما ان کان من المقربین فراہم وریحان وجنت نعیم, اگر یہ مرنے والا ہمارے قریب ہے, جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اللہ کی رضا ہے، رب کے چہرے کا دیدار ہے، سارا کچھ اس کے لیے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر یہ دائیں طرف والا ہے تو اس پر بھی سلامتی ہے، اس کے لیے دائیں ہاتھ والا، دائیں طرف والا یہی ہونا کافی ہے، اس پر بھی رب کا سلام ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور اگر یہ ان جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہے، اگر تو نیکوکاروں میں سے ہے تو اس کے لیے نعمتیں ہیں، رب کی طرف سے سلام ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے سلام کہتے ہیں، رب کی رضا ہے، رب کے چہرے کا دیدار ہے، ہر نعمت جو اس کے دل میں آتی ہے. اور اگر ہے ہی یہ جھٹلانے والا، آج آپ نے اس کو بتلایا، اس نے تکذیب کی اور ہے بھی گمراہ، پھر اس کے لیے فنزل من حمیم، ان کے لیے مہمانی تیار ہے لیکن گرم کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے. طنز دیکھیں کتنی لطیف، میں ان کی مہمانی کروں گا لیکن کس چیز سے؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی. تسلیت و جہیم، اور ان کے لیے جہنم کا داخلہ ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کی توحید کو پہچانا، مواحد تھے، مشرک نہ تھے، مواحد اللہ کا دوست ہے چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور مشرک اللہ کا دشمن ہے چاہے تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے، برادری کے مقابلے میں، حکومت کے مقابلے میں، پیروں بزرگوں کے مقابلے میں، معاشرے کے مقابلے میں، ان کی گردن نہ کبھی کسی قبر پر جھکی، نہ پیر کے سامنے انہوں نے اپنی کمر کو خم دیا، نہ اس کے تخنے اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، بلکہ کہا قیام بھی رب کے لیے، رکوع اور سجود بھی رب کے لیے، ہاتھ پھیلانا بھی رب کے لیے، جھولی پھیلانا بھی رب کے لیے، اللہ کے ساتھ کائنات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے مواہبوں پر اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور کہتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ. ڈرنا مستقبل سے، اور خوف ڈرنا پچھلی ماضی سے، اور خوف مستقبل میں کیا ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. فرشتے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور تم کو خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے جنت لکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم برزخ کے دو مسافر ہیں، ایک وہ ہے جس کو رب کا سلام آتا ہے اور فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اے پاکیزہ طیب روح اپنے جسم سے باہر نکل، تیرا رب آج تجھ سے بڑا راضی ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے مطمئن روح ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں میں جا داخل ہو جا اور جا تو جنت میں داخل ہو جا، میں نے تجھے مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا۔
یہ مرنے والا عالم برزخ کا مسافر کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے لے چلو مجھے لے چلو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور شخص ہے
کہ جس کے بارے میں فرشتہ آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے بڑا ناراض ہے، اے بدبخت روح اپنے جسم سے باہر نکل، آج تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ وہ روح چھپتی پھرتی ہے، فرشتے مار مار کر باہر نکالتے ہیں۔ یہ برزخ کا مسافر یہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔
آپ نے فرمایا یہ کندھے پر اٹھائے ہوئے لوگ جو اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی شخص اس مرنے والے کی چیخوں پکار سن لے وہی بے ہوش ہو کر گر جائے۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جنتی لباس لے کر بھی جہنمی لباس لے کر بھی،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس واقعے میں سنا کہ 100 آدمیوں کا قاتل اپنی بستی سے علیحدہ ہوا،
منزل مقصود تک نہ پہنچا، درمیان میں ہی اس کو موت آئی، آسمان سے فرشتے اترے جو جنت کے فرشتے تھے اور آسمان سے وہ فرشتے اترے جو جہنم کے فرشتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے،
اللہ کے نبی آخر قبر میں جو یہ سوال ہوں گے کون ایسا بدبخت ہوگا جس کو 3 سوال بھی یاد نہ ہوتے ہوں،
وہ لازمی طور پر صحیح جواب دے دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اللہ نے جو منکر نکیر قبر میں بھیجنے ہیں ان کی شکل ایسی ڈراونی ہے کہ جب انسان ان کو دیکھے گا سب کچھ بھول جائے گا،
کوئی چیز بھی یاد نہیں رہے گی، اس کو یاد رہے گی جو رب کا دوست ہے، وہ فرشتوں کو کہے گا، فرشتے جب سوال کر رہے ہوں گے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا،
وہ فرشتوں کو کہے گا تمہارے سوالوں کے میں جواب دیتا ہوں لیکن میری نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے،
اللہ قبر میں ایسا نقشہ بنائے گا اس کے لیے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہ کہے گا میں نے نماز نہیں پڑھی، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ جو دنیا میں نماز کی فکر کرتا تھا قبر میں بھی ہوگی، اور جس نے جو دنیا میں ہی نماز کرنا تھا جو 8 کا کہ چلو 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے پڑھ لیں گے، اور جو 360 کا کہ سال کے بعد عید آتی ہے پڑھ لیں گے، یا خواب کا کہ اب اس نے کیا پڑھنا، اب اس پر پڑھا جائے گا جنازہ یا جنازے میں یہ شرکت کر لے، 3 نمازیں جمعے میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، چلو عید میں کپڑے نئے پہنے ہیں عید کی خوشی ہے بچے ساتھ ہیں چلو عیدگاہ چلے چلتے ہیں، یا کسی کے مرنے میں کہ لوگ کیا کہیں گے وہ نہیں آیا چلو جاتے ہیں اس کا بھی منہ جھلس آتے ہیں، یہ ایسا نمازی اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے 9 فرشتے جنت کا لباس لے کر اور 9 فرشتے جہنم کا لباس لے کر اس کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں،
ملک الموت کا انتظار کرتے ہیں وہ آ کر افتتاح کرتا،
باقی کام دوسرے فرشتے کرتے ہیں۔
اگر یہ نیک ہے برزخ میں جانے والا اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے،
جہاں جہاں سے گزرتا ہے یہ مسافر اس کی روح, فرشتے پوچھتے ہیں کون خوش نصیب ہے, کون خوش بخت ہے فوت ہونے والا. فرشتے اس کا وہ نام لیتے ہیں دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا, اس کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے. آسمان تک پہنچتے ہیں, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں اس کی روح کو ڈال دیتا ہے اور وہ آسمان پر اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں ان میں جا کر بسیرا کرتی ہیں اور جنت میں جہاں دل چاہتا ہے پھرتی ہیں. اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ دونوں بازو دین اسلام کی حفاظت کے لیے کٹوا لیے, گردن بچی, جھنڈے کو گردن کا سہارا لے کر بلند کیا, دشمن نے گردن بھی کاٹ دی. بہنوں کا بوجھ, بیٹا بڑا غمگین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہنے لگے عبداللہ تیرا باپ کائنات میں وہ پہلا شخص ہے جس سے اللہ تعالی نے نور کے سارے پردے ہٹا کر ملاقات کی. کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ ملاقات اللہ تعالی سے ہو جاتی ہے مرتے ہی, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اس کی روح کو سبز قسم کے پرندوں کی شکل میں جانور جو ہوتے ہیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے, چلو کھاؤ پیو عیش کرو. اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بدبودار کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا, جہاں جہاں سے گزرتے ہیں راستہ سارا سڑ جاتا. فرشتے راستے کے فرشتے پوچھتے ہیں کون بدبخت تھا, فرشتے اس کا وہ گدا برا نام لیتے ہیں جو معاشرے میں اس کے نام تھے, برا نام پکار کر کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں تھا. فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, فرشتے سلام کہتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور وہ بدبخت بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخياط. یہ آسمان کے قریب پہنچتا ہے, آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں, ولا يدخلون الجنه, اور اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جاتا. اس وقت تک جنت میں اس کے لیے داخلہ ناممکن ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو جاتا, جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا ایسے ہی یہ بدبخت جنت میں نہیں جا سکتا. حکم ہوتا ہے اس کی روح کو لے جاؤ اور زمین میں جا کر ڈال دو, اس کی روح واپس زمین میں آتی ہے. فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, حدیث میں آتا ہے پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا, اس کے ساتھی, اس کے اہل عیال جس کے لیے دنیا میں یہ حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھی, اس کی برادری اکیلا اس کو دفن کر کے واپس جا رہی ہوتی ہے. حتی یسمع قرآن آلہم, یہاں تک کہ جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ یہ مردہ سنتا ہے. مردے میں طاقت نہیں, اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے. یہ جو بعض دوستوں کا یہ عقیدہ ہے بلکہ اکثریت کا یہ عقیدہ ہے. حنفیوں کے دو گروہ بریلوی دیوبندی، دیوبندیوں کے دو گروہ حیاتی مماتی. حیاتیوں کی اکثریت ہے، مماتی چند ہیں، خاص کر سرحد کے علاقے میں جن کو پنج پیری کہا جاتا ہے، غلام اللہ پارٹی سب حیاتی. سارے بریلوی، سارے دیوبندی، ان کا عقیدہ یہ ہے مردے قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں. اور بریلوی نے اس میں اور اضافہ کر دیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. دونوں کا یہ عقیدہ، نبی قبر میں زندہ ہے اور ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، اور مردے قبر میں سنتے ہیں. بریلوی نے تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا اور کہتے ہیں بریلوی کہ اللہ کے نبی پر ان کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں. اس عقیدے کو درست کر لیجئے. اسلامی عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ مردہ سنتا نہیں. یہاں جو بخاری کی روایت ہے کہ یہ مردوں کی جانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، یہ اللہ سناتا ہے، مردے میں سننے کی طاقت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو قلیب بدر میں ڈال کر ان سے پوچھا، اور میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، نار واہم، ان کی روحیں تو اللہ نے قبض کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بات میری یہ سن رہے ہیں عمر تو اتنی نہیں سن رہے، اللہ ان کو میری بات سنا رہا ہے ان کی شرمندگی کے لیے کہ دیکھو دنیا میں ہم تم سے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ اور تم کہتے تھے وہابی، پیروں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے. ارے پیروں کو کیا مانے ہم؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہم پیروں کو کیا مانے؟ پیر یا خدا؟ عیسائی مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ سارے مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ اللہ کا نبی، ہمارے نبی سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام. لیکن عیسائی کہتے ہیں نا تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے. ارے تمہارے نبی کو ہم کیا مانے؟ وہ کہتے ہیں نبی کو، ہمارے نبی کو اللہ کا بیٹا مانو. ہمارے نبی کی ماں کو اللہ کی بیوی مانو. یہ تین الہ تثلیث کا عقیدہ مانو گے تو تم نے عیسیٰ کو مانا، ورنہ تم نے عیسیٰ کو نہیں مانا. اب ہم پر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیروں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، ارے ہم کیا مانیں؟ پیروں کو پیر مانیں کہ یہ پیر اور بزرگ ہے، یا پیر کو خدا مانیں؟ کہا نہیں، پیروں کو پیر نہیں بلکہ کہو داتا ہے، کہو گنج بخش ہے، کہو فیض بخش ہے، اولاد دیتا ہے، قسمت کا مالک ہے، بگڑی بناتا ہے، بری کرتا ہے، مختار کل ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے. اگر تم پیروں بزرگوں کو یہ مقام دیتے ہو تب تو تم نے پیروں کو مانا، ورنہ نہیں مانا. میں جو تمہیں دنیا میں کہا کرتا تھا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے مکے کے سرداروں کہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، اور تم میری تکذیب کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ حمل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ 360 بیت اللہ کے، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو واقعی سچا پایا. آج ہم بھی آپ سے کہتے ہیں
آپ یہ پیغام لے کر اپنی برادری کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، بھائیوں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، والدین کے پاس جائیں اور ان کو کہیں اللہ کا یہ پیغام ہے جو تم تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہ علی مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، نہ نبی حاضر ناظر، نہ نبی عالم الغیب، نہ وہ مختار کل، نہ وہ بگڑی بنانے والا. کائنات میں کسی کی یہ صفات نہیں سوائے اللہ تعالی کے. ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی توحید تم تک پہنچا دیں.
مانو یا مانو تمہارا اختیار ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے بھائی کو بھی لے آؤں، چلو اللہ نے میرا عقیدہ تو درست کر دیا، میرے بھائی کا عقیدہ بھی درست ہو جائے.
گاڑی میں اکیلے آ رہے ہیں، موٹر سائیکل ہے، اکیلے آ رہے ہیں، گھروں میں بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، جوان ہیں،
کبھی آپ نے سوچا کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے،
ان کو بھی دین اسلام کا کچھ پتہ لگنا چاہیے. کیا آپ کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں تو جا رہا ہوں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں؟ شاپنگ پر تو ساتھ جاتی ہے، مسجد میں جاتے ہوئے اسے موت آتی ہے.
میری بچی کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں تو پڑھنے جاتی ہے،
اگر جمعہ پڑھنے کے لیے چلی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ آسمان سے آفت اتر آئے گی. اس کا اندازہ، ان چیزوں کا اندازہ انسان کو صحیح کب لگے گا؟ جب یہ برزخ کا مسافر بنے گا. زندگی زندگی سے کچھ پتہ نہیں،
زندگی میں مدہوش. دین کی مخالفت کرے تب کوئی پرواہ نہیں، مسجد کی مخالفت کرے تب کوئی پرواہ نہیں،
قرآن و حدیث کی مخالفت کرے تب کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تب کوئی پرواہ نہیں. پتہ کب لگے گا؟ جب فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے نکالو. جب اس کو مجبوراً برزخ کے سفر پر چلنا پڑے گا، جب فرشتے اس کی پٹائی تھکائی کریں گے، تب اس کو اندازہ ہوگا، اے کاش میں خود مسلمان بنتا، اپنی بیوی کو مسلمان بناتا، اپنی بچیوں کو، بچوں کو مسلمان بناتا، اپنی برادری میں دین اسلام کی تبلیغ کرتا، آج میرے لیے جنت سج کے سامنے آ جاتی. لیکن میں دنیا میں مدہوش رہا کہ بس دنیا میں دنیا کمانی ہے، دنیا کی ترقی ہی ترقی ہے، آخرت کا مجھے خیال نہ تھا. آج یہاں آ کر پتا لگا کہ یہاں تو دنیا کی کوئی ویلیو ہی. افغانستان کی کرنسی گری ہوئی کرنسی، بوریوں میں بھر کر آپ پیسے ڈال کر لے جائیں، آپ کو اتنا عطا بھی نہیں ملے گا جتنا آپ ایک بوری میں روپے بھر کر لے گئے، وہ بوری بھی نہیں بھرے گی آٹے سے، اتنا دی ویلیو ہے ان کا پیسہ. اور اس کا اندازہ آپ کو آخرت میں لگے گا کہ جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے. اللہ، میں نے مکان بنایا، میں نے دکان بنائی، میں نے مل لگائی، میں نے گاڑیاں خریدی، میں نے شادیاں کی، میں نے بچوں کا مستقبل بہتر بنایا، اور پتہ لگے گا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ بڑے مکان والے کو کوئی پوچھتے ہیں، نہ پیسے والے کو کوئی پوچھتے ہیں، نہ کسی پریزیڈنٹ کو یہاں پوچھتے ہیں. یہاں تو ان لوگوں کی بات بنتی ہے جو لوگ توحید والے تھے، صحیح عقیدے والے تھے، اللہ کے دوست تھے. دیکھو وہ بھاگا ہوا بلال جنت میں جا رہا، اور ان سے آیا ہوا صہیب جنہیں مکے سے نکلنا پڑا، وہ دیکھو وہ بھاگا جنت میں چلے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ایک محل میں ایک نوجوان عورت کو بیٹھا ہوا دیکھا. پوچھا، یہ جس محل میں یہ نوجوان عورت بیٹھی ہے، یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے جواب دیا، اللہ کے نبی، آپ کے صحابی عمر کا محل ہے یہ. یہ اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ محل جنت کے کس کو ملے ہیں. جو دنیا میں رب کو پہچانتے تھے، یہ سب کچھ ان کو ملے گا. اور جن کی دنیا میں رب کے ساتھ کوئی الیک سلیک نہ تھی،
کوئی رابطہ نہ تھا، سجدے میں کوئی ملاقات نہ تھی، رب کے ساتھ کوئی گفتگو نہ تھی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ سرہ وعلانیتہ، یہ اس کی گفتگو سجدے رکوع میں نہ ہوتی تھی، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم یہ اپنے رب کو نہ کہا کرتا تھا، اس کا کوئی مقام وہاں نہیں ہوگا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی، چاہے دنیا میں کتنا بڑا پھلے خواہ کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے، برزخ میں جانا ہے، تیاری کر لیں، جو تیاری کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہوگی، اور جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوئی، عقیدہ اس کا غلط ہوا، گندا ہوا، اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو مریضوں کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، کسی کا چھوٹا بھائی فضل داد عارضہ قلب میں مبتلا ہے، اور ایک بھائی کے والد صاحب عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، ایک اور شخص نے مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جی 94 میں مدرسہ ہے، پچھلے دنوں جو طوفان آیا تھا اس سے ان کی چار دیواری گر گئی ہے، 10-15 ہزار روپے اس کا خرچہ ہے، وہاں سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ وہ چار دیواری تعمیر کر لیں، مسجد کے باہر گیٹ پر کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے؟ اگر وہ آدمی جو نماز سے فارغ ہو گیا اور اس کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر تو بالکل اس کے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ دائیں یا بائیں سے نکل سکتا ہے، لیکن کراس کرنا منع ہے، کہ آپ دائیں طرف سے اس کو ایسے کراس کریں کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائیں، یہ منع ہے، لیکن اگر آپ بالکل اس کے آگے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے پیچھے ہے تو دائیں طرف سے نکل جائیں یا بائیں طرف سے نکل جائیں تو یہ جائز ہے۔ کوئی ایسی حدیث بنائیں جس میں یہ آیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز رفع الیدین سے پڑھی ہو۔ اب جس آدمی نے یہ سوال کیا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کیا میں تب رفع الیدین کروں گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی آخری نماز بھی رفع الیدین سے پڑھتے تھے؟ اللہ کے بندے، ایک نہیں 400 احادیث ایسی موجود ہیں جس میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اب آپ شرط لگا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں، یہ دکھائیں کہ آخری نماز میں کی تھی کہ نہیں، اور اگر میں کہوں کہ آپ یہ دکھائیں کہ آخری نماز میں رکوع اور سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کوئی ہے جو دکھا سکے؟ یہ ویسے ہی کج بحثی ہے۔ ورنہ مالک ابن حویرث، مائل ابن حجر، یہ مسلمان ہوتے ہیں، وائل ابن حجر تقریباً 9 ہجری میں، 9.5 میں اور 9 ہجری میں، دونوں ایام میں یہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے نبی کی میں نے نماز دیکھی، مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر رہے تھے۔ 9.5 ہجری میں پھر گئے، پھر یہی بیان کیا، دس ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے.
اب بتاؤ یہ آخری زمانے کی نماز تھی کہ نہیں؟
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں چھوڑ دیا تھا، یہ غلط کہتے ہیں. کیا انبیاء علیہ السلام معصوم من القبائر والصغائر ہیں؟ دلائل سے واضح کریں. انبیاء قبائر کے مرتکب نہیں ہوتے، صغائر ہوتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی غلطیاں.
جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں اف اللہ ان کا،
اللہ نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن یہ بتا لما اذنت لہم،
تمہیں اجازت کیوں دی. یا قرآن مجید میں جو یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جو گزر گئے گناہ ان کو بھی بخش دیا، آنے والے گناہ ان کو بھی بخش دیا. تو انبیاء سے صغائر ممکن ہے، کبائر ممکن نہیں. مرکزی جماعت الدعویٰ، غربا اور کوئی اہل حدیث جماعتیں تفرقہ بازی ہیں یہاں کے نہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا عقیدہ ایک، قرآن حدیث توحید رسالت. جماعتیں فرقہ تفرقہ عقیدے کے اختلاف سے بنتا ہے کہ میں کہوں میرا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں میرا امام امام ابو حنیفہ، کرالو مقابلہ. تیسرا کہے میرا امام مالک، چوتھا کہے میرا احمد، پانچواں کہے میرا فلاں، میرا معین الدین چشتی، میرا سہروردی، میرا قادری، میرا چشتی، میرا رضوی، میرا نوری. جب عقیدہ بدلتا ہے، امام بدلتے ہیں، تفرقہ پیدا ہوتا ہے، فرقہ بندی. اور اگر عقیدہ وہی ہے، امام ایک ہی ہے، تو یہ سیاسی طور پر لڑائی جھگڑا ہے، کرسی کی چاہت ہے، اس کو تفرقہ بازی نہیں کہتے. داڑھی منڈوانے والے اور کٹوانے والے کے بارے میں دلائل سے واضح کریں. منڈوانا کٹوانا برابر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہ منڈوانے کی اجازت دی نہ کٹوانے کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو چھوٹی چھوٹی رکھ لو، داڑھی تو ہے نا، یہ بھی سنت کے مطابق نہیں. اور ثواب سنت پر چلنے کا ملتا ہے، اپنی مرضی کے عمل پر ثواب نہیں ملتا. کہ چلو جی تھوڑی تھوڑی رکھ لو تاکہ دور سے نظر آئے یہ بھی داڑھی والا مسلمان ہے. کیا جو یہ شب معراج اور شب برات اس کا روزہ رکھا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، یہ سب ضعیف روایات ہیں، صحیح احادیث نہیں ہیں. اس لیے شب معراج پر، شب برات پر یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط. سنا ہے جس آدمی کے جنازے میں 40 آدمی جنازہ پڑھ لے، آدمی بخشا ہوا ہوتا ہے. اور اگر کسی کے جنازے میں 40 آدمیوں سے کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ حدیث میں آیا ہے کہ 40 موحد اللہ کو ماننے والے، مشرک نہیں. کہ آج یہاں جھک گیا، کل وہاں جھک گیا، آج بڑی امام پر چادر چڑھا دی، کل علی حجویری کے دربار پر جا چڑھا دی، لاہور گیا اس کو راضی کر لیا، اور انڈیا گیا تو وہاں جا کے گھنٹال بجا دی. ایسا آدمی جنازہ ایک کروڑ بھی کھڑے ہو، اللہ کہتا ہے تم پر بھی لعنت، اور جن کے لیے تم سفارش کرو اس پر بھی لعنت. مرنے والا موحد ہو اور جنازہ پڑھنے والے موحد ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 40 آدمی اللہ کی توحید کو ماننے والے کسی کی بخشش کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس مردے کو بخش دیتا. اور اگر 40 سے کم ہو تو اس کے اعمال انشاءاللہ اس کے کام آئیں گے. اگر عقیدہ درست ہوا انشاءاللہ اس کے لیے بھی جنت ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. قرآن میں شرک کی تردید کی ہے. مکے کے لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، کیا موجودہ صورت شرک مکہ کے مشرکوں جیسی تھی؟ اور کیا قرآن نے اس کی تردید کی؟ اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے کی تردید کی. ان الذین تدعون من دون اللہ، اے پکارنے والے اللہ کے علاوہ تو جس کو پکارتا ہے، تدعون من دون اللہ، جس کو بھی تو اللہ کے علاوہ پکار، وہ بت ہو، وہ قبر والا ہو، وہ جن ہو، وہ پری ہو، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، نوری مخلوق ہو، ناری ہو، جس کو بھی اللہ کے ساتھ پکارا جائے یہ حرام، یہ شرک اللہ نے منع کیا. مشرقین مکہ بزرگوں کے بت بنا لیتے تھے، انہیں کھڑا کر لیتے تھے، وہ کھڑے بت کی پوجا کرتے تھے، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم بزرگ کو لٹا لیتے ہیں قبر میں، اس کی قبر بنا لیتے ہیں. وہ بزرگوں کو کھڑا کرتے تھے، اس جیسا بت بنا لیا کرتے تھے، اس کی ہم شکل.
وہ اس کو پوجنے لگ جاتے تھے، ہم بت کو لٹا دیتے ہیں، بزرگ کو لٹا دیتے ہیں قبر میں،
اس پر قبر بن جاتی ہے، ہم پڑے بت کی پوجا کرتے ہیں، پوجنے میں ہم بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔
یہ نہ سمجھے کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہمارا شرک کرنا، مردے کو پوجنا، بزرگوں کو پوجنا یہ کم گناہ ہے، نہ جیسا ابو جہل بتوں کو پوجتا تھا وہ مجرم،
ویسے ہی آج قبر کو پوجنے والا مجرم، فرق کوئی نہیں، چاہے کلمے کی تسبیح ساری کرتا رہتا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
رب العالمین۔ ڈاکٹر پروفیسر سید طالب رحمان شاہ صاحب، تربیتی اجتماع، پیسٹ نمبر 17، با مقام بھاپڑا بازار، راول پنڈی، مرخا 6/6/2003، موضوع اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل کر دیا۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ احکام کے لحاظ سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہودی اس آیت کے اترنے پر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، ہمیں اس بات کی اتنی خوشی ہوتی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر یہ آیت کہیں ہماری شریعت میں ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر اس یہودی کو جواب میں کہنے لگے، ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ آیت کہاں پر اتری ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ دن عید کا دن ہی تھا، عرفات کے میدان میں جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، پہلے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، ان کے سروں پر خاک ڈلی ہوئی ہے، دو چادریں زیب تن کر کے، یہ مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام افراد کو بخش دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ عرفات کا دن تھا جس دن یہ آیت اترتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع تھا۔ اب قرآن کی اس آیت میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت محمدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دیا۔ اب کوئی شخص نہ اس میں کسی چیز کو کم کر سکتا ہے اور نہ اس میں کسی چیز کو بڑھا سکتا ہے۔ جو آدمی کم کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور جو آدمی اس میں زیادتی کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور مخلوق میں سے چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، گناہگار ہو، بد ہو، نیک ہو، شریف ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کا پابند ہے۔ اس دین میں کمی نہ نبی کر سکتا ہے اور نہ اس دین میں زیادتی نبی کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے اترنے کے بعد آپ کو پابند کر دیا جاتا ہے، فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی ویسے سیدھے رہو جیسے میں تم کو سیدھا رہنے کا حکم دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے. یہ دین اللہ کا دین ہے اور یہ آخری نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا. میدان عرفات میں کھڑے ہو کر صحابہ سے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں اگلے سال تمہارے ساتھ حج ادا نہ کر سکوں، مجھ سے حج کے طریقے سن لو، سیکھ لو. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، حل بلغ، تو جو دین اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کیا تھا، حل بلغ، تو کیا میں نے اس دین کو پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ کہنے لگے، بل ادیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کیا. اس دین کو پہنچانے میں اللہ کے نبی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ آپ کے راستے پر آپ کے گھر کے سامنے ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کانٹے نہ بچھائے؟ کیا اللہ کے نبی کے سر پر خاک نہ ڈالی گئی؟ کیا آپ کو پتھر مار کر لہو لہان نہ کیا گیا؟ کیا آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹ پر اوجڑی نہ رکھی گئی؟ کیا آپ کے سر کو پتھر سے کچلنے کی کوشش نہ کی گئی؟ کیا آپ کی بیٹیوں کو اس مسئلے میں طلاق نہ ملی؟ کیا نبی کو مزمم نہ کہا گیا؟ کیا آپ کو ساحر اور شاعر نہ کہا گیا؟ کیا آپ کو طعنے نہ دیے گئے؟ کیا آپ نے گالیاں نہ سنی؟ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب تک یہ دین پہنچایا نہ تھا اس وقت تک اللہ کے نبی امین بھی تھے اور صادق بھی تھے. آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں سے یہی سوال کیا کہ میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک عرصہ 40 سالہ دور گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مجھ کو یہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا. وہ لوگ جن تک یہ وحی نہ پہنچی تھی، جن تک یہ توحید کا پیغام نہ پہنچا تھا، ان لوگوں نے جواب میں کہا، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. آپ نے کہا، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعوت جس کے بارے میں رب کہتا ہے بلغ پہنچا، اللہ کے نبی نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جب وہ دعوت دی، جو صادق اور امین تھے وہ مجنو بن گئے، پاگل بن گئے، ساحر اور شاعر بن گئے. ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے جس کے راستے میں آنکھیں بچھائی جاتی تھی. جب حضرت اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا اور طے یہ پایا گیا کہ جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سالس ہے، جب اللہ کے نبی نبوت سے پہلے اس مقام پر پہنچے، سب نے کہا صادق آ گیا، امین آ گیا. اللہ کے نبی کے راستے میں اپنی آنکھیں بچھاور کی اور پھر نبی کے حکم کو ماننے کے لیے سب نے اپنا سر جھکا دیا. لیکن جب وہی بلغ ما انزل الیک من ربک اس پیغام کو پہنچاتا ہے، تو وہ پیغام پہنچانے کے جرم میں اللہ کے نبی کے خلاف قتل کی سازشیں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ کو شہر بدر کیا جاتا ہے، آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ پر غلہ روک دیا جاتا ہے. شعب ابی طالب میں لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہے. جرم کیا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نازل کیا ہے، اور اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا، تو نے رسول ہونے کا حق ادا نہ کیا. آپ نے میدان عرفات میں اونٹنی پر چڑھ کر پوچھا حل بلک تو، اے میرے صحابہ میں نے پہنچایا نہیں آنا پہنچایا؟ صحابہ بیک زبان کہنے لگے بلد دیتا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ آپ نے تین مرتبہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے گواہی دی، انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ نبی اس دین کو پہنچانے والا، اور نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہ تھی کہ اس دین میں رد و بدل کر دے۔ چند واقعات ایسے ہوئے، بریرہ، اسی طرح کی ایک اور لونڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں جو نجاشی نے ہبا کی تھی اللہ کے نبی کے لیے، حضرت عمر کی بیٹی۔